بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ لباس کے آداب بیان کر رہے تھے. لباس کے آداب میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے، لباس وہ پہنا جائے جو حلال مال سے خریدا گیا ہو، حاصل کیا گیا ہو یا انسان کو ملے. دوسرا ادب، صاف ستھرا اور پاکیزہ لباس پہننا چاہیے. تیسرا ادب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ لباس پہننا چاہیے. چوتھا ادب، سفید رنگ کا لباس یا دیگر جائز رنگوں کا لباس پہننا چاہیے. آپ نے سفید رنگ کے بارے میں سنا اور دیگر جائز رنگوں کی تفصیل ہم بطور نوٹ آداب کے بعد لکھوائیں گے، وہ آپ نوٹ یاد رکھیے گا. پانچواں ادب، کے وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، ستر پوشی کرنے والا. اور چھٹا ادب، وہ لباس جسم کے خد و خال کو ظاہر نہ کرے، جس سے ہڈیوں کا اور جسم کا وصف بیان نہ ہو. اور ساتواں ادب ہم پیش کر رہے تھے، ایسا لباس جس سے تواضع اور عاجزی ظاہر ہو، تکبرانہ لباس نہیں پہننا چاہیے. ہم نے حدیث بیان کی تھی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ تواضع کرتے ہوئے اچھا لباس نہیں پہنتا اور لوگوں کو دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو جنت کی خلعت فاخرہ کے بارے میں اسے کہا جائے گا کہ تم جس کو پہننا چاہتے ہو پہن لو. تواضع سے مراد کیا ہے اور عاجزی سے مراد کیا ہے؟ پچھلے تمام آداب کو شامل کر کے ایسا لباس پہننا جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے اور اپنے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے کسی دین کے پہلو پہ خرچ کیا جائے، جوڑتے جائیں اور لباس نہ پہنیں، یہ اس کا معنی نہیں ہے. یا لوگوں کے اندر زاہد اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایسا لباس پہننا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اپنے آپ کو فقیر ثابت کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرو. زہد کو واضح کرنے کے لیے آپ نے سنا کہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ زہد کو چھپانے کا حکم ہے. ایسے لوگوں کی مشابہت کرنے کے لیے اگر وہ ایسا لباس پہنتا ہے جو لوگ شریعت سے دور ہیں، جو کہتے ہیں یہ تو نفسانی خواہشات ہیں اچھا لباس پہننا، اور نفسانی خواہشات کو تو توڑنے کا حکم ہے، اور یہ تو لوگوں کے لیے ہم کیوں پہنیں، ہمیں تو اللہ کے لیے پہننا چاہیے، تو ان دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز جو انسان کے نفس میں آتی ہے وہ ساری چیزیں بری نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہر چیز جو لوگوں کے لیے زینت اختیار کی جاتی ہے وہ مکروہ ہے. شریعت نے تو منع اس سے کیا ہے جس سے ریاکاری مقصود ہو، دین کے معاملے میں وہ منع ہے لوگوں کے لیے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اچھے انداز سے دنیا میں ریپرزینٹ کروں، اس پہ کوئی ملامت نہیں ہو سکتی، تو اس کی تہذیب ہے، اس کی شائستگی ہے، اس کی متانت اور سنجیدگی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی تواضع اور سادگی کے مسئلے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب جو مالک کے استاد ہیں، انہ کان یلبس کساء خز بخمسین دینارا، 50 دینار کی وہ ایک چادر خریدتے جس کو وہ سردیوں میں پہنتے، اتنی مہنگی چادر. فاذا کان فی الصیف، اور جب گرمی آ جاتی، تصدق به او باعه فتصدق بثمنه، تو صدقہ کر دیتے یا اس کو بیچ کے اس کی قیمت صدقہ کر دیتے. وكان يلبس في الصيف ثوبين من متاع مصر ممشقين، اور گرمیوں میں مصر سے منگوا کے دو کپڑے پہنتے، اور ساتھ یہ آیتیں پڑھتے، قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کس نے زینت کو منع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کے لیے نکالا ہے، اور کس نے پاکیزہ چیزیں رزق سے منع کی ہے؟ تمیم داری، جنہوں نے 1000 درہم کا ایک حلہ خریدا جس کو پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ مالک بن دینار، جو عدنی بہت مہنگا لباس پہنا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کے ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کھردرا لباس پہن کے اور روئی کا لباس پہن کے کہتے ہیں لباس التقوی ذلک خیر۔ یہ جتنے علماء کا تذکرہ ہوا ہے تمیم داری جیسے، یہ وہ ہستیاں ہیں، صرف عام علماء نہیں، یہ احمد بن حنبل، یہ مالک بن دینار، اگر ان کے پاس بھی تقوی کا لباس نہیں تھا تو کن کے پاس تھا؟ بلکہ یہ صاحب معرفت لوگ تھے اور ان کے دل تقوی سے لبریز تھے۔ اس لیے تو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ آثَرَ لِبَاسَ الشَّعْرِ وَالصُّوفِ عَلَى لِبَاسِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ مَعَ وُجُودِ السَّبِيلِ إِلَيْهِ مِنْ حِلِّهِ۔ یہ لوگ غلطی پر ہیں جو لوگ بالوں اور روئی کے لباس کو فوقیت دیتے ہیں اچھے لباس سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سنن ابی داود کی روایت ہے 4037، لما خرجت الحروریہ اتیت علی رضی اللہ عنہ، جب حروریہ جو حرورا کے مقام پہ خارجی پہنچے تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال ائت هؤلاء القوم، تو سیدنا علی فرمانے لگے کہ اس قوم کے پاس جاؤ، فلبست احسن ما يكون من حلل اليمن، تو میں نے یمنی حلوں میں سے ایک بہترین حلہ زیب تن کیا۔ قال ابو زمیل، ابو زمیل کہتے ہیں وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت بھی تھے اور بلند آواز والے بھی تھے۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فاتیتهم، جب میں ان کے پاس آیا، فقالوا مرحبا بك یا ابن عباس، خوش آمدید اے عبداللہ ابن عباس، ما هذه الحلہ، یہ حلہ کیسا ہے؟ قال ما تعیبون علی، مجھ پہ تم کیا عیب لگا رہے ہو؟ لقد رأیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن ما یکون من الحلل، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حلوں میں سے بہترین حلہ پہنے ہوئے دیکھا۔ خلاصہ یہ نکلا، تواضع سے مراد فخر اور تکبر اور ریاکاری سے بچتے ہوئے مناسب لباس پہننا، اور جو مال اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دینا، جیسے میسر آیا ہے ویسا ہی لباس پہننا، جان بوجھ کر نہ زرق برق لباس پہننے کی شہرت ہو نہ پھٹا پرانا پہنے کے لوگ زاہد کہیں۔ لیکن اگر اس نے نیا لباس بھی پہنا ہے، اچھا بھی پہنا ہے، تو تواضع کے منافی نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ عجب، کبریائی اس کے اندر نہ آئے۔ آٹھواں ادب، ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جس میں تصویر ہو یا صلیب کا نشان ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری 5952، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی جس میں صلیب جیسا کوئی نشان ہوتا اس کو فوراً توڑ دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 2107، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا متسترۃ بقرام فیہ سورہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے میرے پاس اور میں نے ڈھانپا ہوا تھا ایک کپڑے کے ساتھ جس میں تصویر تھی دروازے کو. فتلون وجهه، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ثم تناول الستر فهتكه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو لیا اور اس کو پھاڑ دیا. ثم قال، پھر فرمایا، ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذين يشبهون بخلق الله، قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی 5961 اور صحیح مسلم کی 2107 کے معنی کی طرح کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. نواں ادب، مردانہ لباس زرد رنگ کا نہیں ہونا چاہیے. زرد رنگ کا لباس مردانہ جائز نہیں، زنانہ جائز ہے. عورتیں پہن سکتی ہیں، مرد نہیں پہن سکتے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 2077، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصفرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ کے دو کپڑے مجھ پہ دیکھے. فقال اَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا، تمہاری والدہ نے تمہیں کہا ہے کہ یہ پہنو. قُلْتُ أُغَسِّلُهُمَا، اللہ کے رسول میں اس کو دھو کے رنگ اتار دوں. قَالَ بَلْ أَحْرِقْهُمَا، نہیں ان دونوں کو جلا دو. صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت ہے، آپ نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار، یہ اصل میں کافروں کا لباس ہے. فلا تلبسها، تم اس کو نہ پہنو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ کیوں کہا؟ امك امرتك بهذا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں اس بات کا حکم دیا؟ عربی زبان میں جب کسی کو توبیخ کرنی ہوتی ہے تو مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں. سکیلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم پائے. تریبت یمینک، تیرا ہاتھ دایاں ہاتھ خاک آلود ہو. رغیم انفک، تیری ناک خاک آلود ہو. امو کا مرد کا بہادہ، تیری ماں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے اور کیوں حکم دیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے مائیں ہی اس بات کا اہتمام کرتی ہیں اور اس وقت کی مائیں ان باتوں کو سمجھتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد. دسواں ادب، غیر مسلموں کی مشابہت سے گریز کرنا چاہیے. ایسا لباس نہ پہنے جس سے غیر مسلم کی مشابہت ہو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داود 4033، من تشبہ بقوم فہو منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ وہ پیرامیٹر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کافروں سے مشابہت کا معنی کیا ہے. التشبہ، مشابہت یہ ہے، ان یأتی الانسان بما ہوا من خصائصہم بحیث لا يشاركهم فيه احد كلباس لا يلبسه الا الكفار. مشابہت یہ ہے کہ انسان وہ لباس پہنے جو کافروں نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اس خصوصیت میں شریک نہیں ہوتا. ایسے لباس جو کافروں نے ہی پہننے ہوتے ہیں. فَإِن كَانَ اللِّبَاسُ شَائِعًا بَيْنَ الْكُفَّارِ وَالْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ تَشَبُّهًا. اور اگر ایسا لباس ہے جو کافروں میں اور مسلمان بھی شروع سے پہنتے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی یہ خصوصیت اور امتیازی اس لباس کو قرار نہیں دیا تو یہ تشبہ نہیں ہوگا. گیارہواں ادب, ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے مردوں کو جو عورتوں کے مشابہ ہو, نہ ہی عورتوں کو ایسا لباس پہننا چاہیے جو مردوں کے مشابہ ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود 4100, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر جو زنانہ لباس پہنتا ہے اور ایسی عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, سنن ابی داود 4099, انہ لعن المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. لعنت ہے ایسی عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں, اور ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عورت اور مرد کے لباس میں فرق کرنے والی کون سی علامت ہے؟ اس کا ایک ہی اصول اور ضابطہ ہے, ما یصلح للرجال وما یصلح للنساء, جو عورتوں کے لائق ہے جو مردوں کے لائق ہے, جس کا مردوں کو حکم دیا گیا ہے جس کا عورتوں کو حکم دیا گیا ہے. فالنساء مأمورات بالاستتار والاحتجاب دون التبرج والظهور. عورتیں چونکہ اس بات کی پابند ہے, حکم دیا گیا ہے کہ وہ ستر پوشی, ستر حجاب کا اہتمام کریں, اور تبرج بے پردگی سے اور ظہور سے اپنے آپ کو باز رکھیں. اس لیے تو شریعت نے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عورت کو اذان کا پابند نہیں کیا, اس میں آواز بلند کرنی پڑتی ہے, اور نہ ہی تلبیہ میں بلند آواز کا کہا ہے, تلبیہ پڑھے آہستہ آواز میں. اسی طرح احرام میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, جیسا کہ مرد ان کو پابندی ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے نہیں, احرام کی حالت میں عورت تو ڈھانپ کی چلتی ہے. مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ عام لباس نہ پہنے بلکہ احرام میں چادریں پہنے, جبکہ عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنے جس لباس میں بھی احرام باندھے گی اس کا وہ احرام ہے. مرد کو کہا ہے کہ قمیص اور پیجامہ اور ٹوپی نہ پہنے اور موزے نہ پہنے, جبکہ عورت کے لیے اجازت ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں اس اصول کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے لباس جو اس کی خصوصیات ہیں, جس کا شریعت نے مرد کو حکم دیا ہے, جس کا شریعت نے عورت کو حکم دیا ہے, اس میں خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح وہ لباس جو غالباً مرد پہنتے ہیں عورت کو اس سے منع کیا جائے گا, اور ایسا لباس جو عموماً عورتیں ہی استعمال کرتی ہیں مردوں کو اس سے منع کیا جائے گا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس لباس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں, قلت الستر جس میں پردہ صحیح نہ ہو اور مردوں سے مشابہت ہو, تو دو وجہ حرمت کی اکٹھی ہوگی, اس لیے اس لباس کو بھی نہیں عورتیں پہن سکتی. بارہواں ادب, ایسا لباس قمیص ہو یا پائجامہ ہو جو ٹخنوں سے نیچے نہ ہو, اور یہ مردوں کے لیے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 6187, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جر ثوبه خيلا من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة. جو اپنی چادر کو کھینچتا ہے صرف تکبر ہی چاہتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رب تعالیٰ قیامت کے دن اس پہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. صحیح الجامع کی دوسری روایت 6188 اس میں الفاظ ہیں من جر ثوبہ خیلا, جو تکبر کرتے ہوئے چادر کو لٹکاتا ہے کھینچتا ہے, لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, رب تعالی اس کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں. حبیب روایت کرتے ہیں صحیح الجامع 6592 من وطئ على ازار خیلا وطئه فی النار, جس نے کپڑے کو روندا یعنی اتنا بڑا کپڑا پہنتا ہے, شلوار ہے چادر ہے یا قمیص ہے کوئی مرد اور پاؤں تلے آتا ہے تکبر کرتے ہوئے, یہ جہنم میں ایسا روندے گا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحیح الجامع 6634 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع الازار الى انصاف الساقین والعضلہ, چادر کی اصل جگہ جو ہے وہ نصف پنڈلی ہے. فاذا ابیت, اگر اتنا اونچی نہیں رکھنا, فاسفل تھوڑا سا نیچے کر لو, فان ابیت فمن وراء الساق, اگر اس سے بھی آپ انکار کریں تو پنڈلی کے پیچھے. ولا حق للكعبين في الازار, ٹخنوں پہ تو حق نہیں ہے کہ چادر یا قمیص یا کوئی کپڑا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5787 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار, جس کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. ابن زیاد کہتے ہیں سمعت ابا ہریرہ, میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا, صحیح مسلم 2087 وراء رجلا يجر ازاره, ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جو اپنے چادر کو کھینچ رہا تھا. فجعل يضرب الارض برجلی, اور اپنے پاؤں کو زمین پہ مار رہا تھا. وہو امیر علی البحرین, اور بحرین کے گورنر تھے. وہو یقول, اور وہ کہہ رہے تھے جاء الامیر جاء الامیر, گورنر آ گئے گورنر آ گئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى من یجر ازارہ بطرا, اللہ عز و جلال جو تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر کو کھینچتا ہے اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے مسند احمد 9155 انہ مر به فتى یجر ازارہ, ایک ایسے نوجوان کے پاس سے گزرے جو اپنی چادر کو گھسیٹ رہا تھا. فوکزہ بحدیدہ, آپ کے پاس لوہے کی چیز تھی وہی اس کو ماری. کانت معہ, ثم قال الم یبلغک ما قال ابو القاسم, اور تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ابو القاسم نے کیا فرمایا. ینظر اللہ الی الذی یجر ازارہ بطرا, کہ اللہ عز و جلال ایسے شخص کو دیکھیں گے جو تکبر کرتے ہوئے اپنی چادر کو گھسیٹتا ہے. زید بن اسلم بیان کرتے ہیں مسند احمد روایت ہے 4884 ارسلنی ابی الى ابن عمر, مجھے میرے باپ نے عبداللہ بن عمر کی طرف بھیجا. فقلت ادخل ادخل, کیا میں آ سکتا ہوں؟ فعرف صوتی, تو انہوں نے میری آواز کو پہچان لیا. فقال ای بنی, إذا أتيت إلى قوم فقل السلام عليكم. او بیٹے جب کسی قوم کے پاس تم آؤ تو انہیں سلام کہا کرو. فَإِن رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ أَدْخُلْ. اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو تم پھر کہا کرو أَدْخُلْ, کیا میں داخل ہو سکتا ہوں. قال, راوی کہتے ہیں, ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا, پھر اپنے بیٹے واقد کو انہوں نے دیکھا, يَجُرُّ اِزَارَهُ, وہ اپنی چادر کو گھسیٹ رہے تھے. فقال ارفع ازارك, اپنی چادر کو اٹھا لو. فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا تھا, من جر ثوبه من الخیلاء لم ينظر اللہ, جو تکبر کرتے ہوئے چادر کو گھسیٹتا ہے رب تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5791, شعبہ بیان کرتے ہیں, لقیت محارب بن دسار علی فرس, میں محارب بن دسار سے گھوڑے پہ ملا, وہو یأتی مکانہ الذی یقضی فیہ, اور اس جگہ پہ آئے جہاں وہ فیصلے دیتے تھے بیٹھ کے. فسألته عن هذا الحديث, میں نے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا. فحدثني فقال, انہوں نے بیان کرتے ہوئے کہا, سمعت عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ يقول, میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا, وہ فرما رہے تھے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله, جو تکبر کرتے ہوئے اپنے کپڑے کو کھینچتا ہے, یہاں چادر کی بجائے ثوبہ کے الفاظ آ گئے, لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے. فقلت لمحارب, میں نے محارب سے کہا, اذکر ازارہ, کیا چادر کو انہوں نے ذکر کیا؟ قال ما خص ازارا ولا قمیصا, نہ اس نے چادر کو خاص کیا نہ اس نے قمیص کو خاص کیا, بلکہ مطلق لباس کپڑے کو کہہ دیا. سنن النسائی کی روایت ہے 5354, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, الاسبال فی الازار والقمیص والعمامہ, پگڑی کو اتنا لٹکانا, قمیض کو اتنا لمبا پہننا, اور اسی طرح چادر کو اتنا لمبا کرنا. من جر منها شيئا خيلا, جس نے کوئی بھی چیز تکبر کرتے ہوئے کھینچی, لا ينظر الله اليه يوم القيامه, قیامت کے دن اللہ عز الجلال اس کی طرف نہیں دیکھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, انه راى رجلا يخ تالو فی مشیتہ, ایک آدمی اپنی چال میں تکبر پیدا کیے ہوئے چل رہا تھا, ویجر ازارہ, اور اپنی چادر کو گھسیٹ رہا تھا. فقال ان للشیطان اخوانا, بلا شبہ شیطان کے بھی کوئی بھائی زمین پہ بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, معجم الکبیر 9368, انه راى اعرابيا يصلي, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, انہوں نے ایک ایسے شخص کو, دیہاتی کو, نماز پڑھتے دیکھا. قد اسبل ازارا, اس نے چادر لٹکائی ہوئی. فقال المسبل ازارہ فی الصلاۃ, نماز کے اندر جو اسبال کرنے والا ہے, چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے, ليس من الله عز وجل في حل ولا حرام, والله عز الجلال کہ ہاں نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے, في حل ولا حرام, اللہ کو پرواہ نہیں ایسے بندے کی. سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 2875, بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. اس دوران کے ایک شخص بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے ایک خوبصورت لباس میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. دوسری روایت جو صحیح الجامع کی 2872 سلسلہ صحیحہ 1507، اس کے الفاظ یہ ہیں: بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء، ایک آدمی تکبر سے اپنی چادر کو کھینچ رہا تھا، خسف به، اسے زمین میں دنسا دیا گیا، وہو یتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت ہے سنن نبی داود کی 4089. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثة لا یکلمہم اللہ ولا ينظر إليهم يوم القيامة، تین ایسے بد نصیب ہیں رب تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام بھی نہیں فرمائیں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، ولا يزكيهم، انہیں پاک بھی نہیں کریں گے، ولهم عذاب أليم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. المسبل، جو ٹخنوں سے نیچے چادر، قمیص یا کوئی بھی کپڑا لٹکانے والا، والمنان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب او الفاجر، جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سامان کو بیچتا ہے. کتنی روایتیں آپ نے لکھی ہیں زمن میں. یہ سوبہ، کوئی کپڑا، حتیٰ کہ پگڑی اتنی بڑی پہنے، ہر کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ اس وعید میں شامل ہوگا. دوسری بات، جو ٹخنوں سے نیچے ایسا رکھتا ہے شیطان کا بھائی. تیسری بات، رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. چوتھی بات، اسے پاک بھی نہیں کریں گے. پانچویں بات، اسے ہم کلامی کا شرف عطا نہیں کریں. چھٹی بات، اس کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے. ساتویں بات، نماز پڑھتے وقت اگر وہ لٹکاتا ہے، لیس من اللہ فی حل ولا حرام، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی کوئی پرواہ نہیں. آٹھویں بات، ایک بندے نے ایسا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا. نویں بات، الاسبال من المخیلہ، لٹکانا ہے ہی تکبر. دسویں بات، ایک روایت سن نبی داود کی ہے کہ ایک شخص نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کی شلوار اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے دیکھی، آپ نے اسے حکم دیا دوبارہ وضو کرو. فامرہ ان یعید الوضو. علماء نے اس روایت کو چونکہ ضعیف کہا ہے، لیکن روایت موجود ہے، اتنی شدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کی کہ تکبر کا پہلو نہ ہو. تو ایسا انسان، اس کا وضو تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز کی یہ حدیث ابھی آپ نے جو دیکھی، لیس فی من اللہ فی حل ولا حرام. دسویں بات، جو لوگ تکبر کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، یحشر المتکبرون یوم القیامة کامثال الذر، قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا اور پوری دنیا ان کو روندتی چلی جائے گی. گیارہویں بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کے اندر یہ عادت آ جائے تکبر کی، اور پھر وہ اذا مشت امتی مطیطا، بازو کھول کھول کے چلے، سلط شرارها علی خیارها، اس قوم پہ بد لوگ نیک لوگوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں. بارہویں بات الکبریا اریدائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا اریدائی, تکبر میری چادر ہے, والعظمت ازاری, اور عظمت میرا تہبند ہے. فمن نازعنی فیہما, جس بندے نے ان کو لینا چاہا, القیتہ فی النار, میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا. یہاں ایک نوٹ لکھ لیجئے, لیکن عورتیں لمبا لباس پہن سکتی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں, سلسلہ صحیحہ 1864. ذیل المرأة شبر, ذیل المرأة عورت کے کا لباس جو پہنتی ہے کچھ بھی ہو, ایک بالشت اپنے پاؤں پہ وہ کپڑا ڈال سکتی ہے. قلت, ام سلمہ کہتی ہیں, میں نے کہا, اذن تخرج قدماها, اللہ کے رسول جب وہ چلے گی اس کے تو قدم نظر آئیں گے. قال فزراع لا يزدن علی, ایک زرا جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ ڈال سکتی ہے, اس سے زیادہ نہ کرے. محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے نقل کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسی قمیضیں پہنتی تھیں جو قمیضیں ٹخنوں تک لمبی تھی, اور ان کے بازو تصل الی الکعبین فی القدمین, پاؤں تک لمبی, و الی الکفین فی الیدین, ہتھیلیوں تک وہ لمبے بازو ہوتے تھے. تیرواں ادب, ریشم کا لباس نہیں پہننا چاہیے مردوں کو, عورتوں کے لیے جائز ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 209, احل الذهب والحرير لإناث امتی وحرم على ذكورها, میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا حلال کیا گیا ہے اور مردوں پر حرام کیا گیا ہے. اس کی دیگر تفصیلات انشاءاللہ ہم شام کی کلاس میں پیش کریں گے. دو نوٹ جو ہیں وہ آپ غسل کے باب میں لکھ لیجیے تاکہ اس کی تکمیل ہو جائے. اگر آپ کے سامنے ہیں وہ 12 کی 12 قسمیں. کسی بھی چیز کو واجب کہنے کا اصول جو علماء نے طے کیا ہے, سب سے پہلا اصول یہ بیان کرتے ہیں, جس چیز میں امر آ جائے وہ واجبات میں ہو جاتا ہے. امر جو ہے الامر للوجوب, امر کس پہ ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے, سوائے اس وقت جب وہ قرینہ صارفہ کے ساتھ امر سے پھیر کے کسی دوسرے معنی میں لے جائے, کیونکہ امر بنیادی طور پہ 18 معنی میں استعمال ہوتا ہے. امر کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ان میں سب سے پہلا معنی کون سا ہے؟ امر کس کے لیے ہوگا؟ جب آپ سے کہہ دیا ہے اقرا, پڑھو, تو پڑھنا ہے, واجب ہے, جب تک کہ کوئی اور دلیل نہ آ جائے کہ چلو اب نہ پڑھو پھر پڑھ لینا. تو یہ کیا ہوگا؟ اس وقت پڑھنا واجب نہیں, آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ واجب مضیق نہیں موسع ہے. مضیق کا مطلب کہ ابھی, موسع جب بھی پڑھ لو, پڑھنا ہی. اور اگر یہ کہہ دیا جائے اقرا ان شئت, پڑھو اگر تم چاہو, اختیار دے دیا نا, یہ وجوب سے نیچے آ گیا کام. تو جب بھی کسی چیز کو واجب علماء کہتے ہیں تو اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. ان میں سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب قرار دیا ہے اپنے حکم سے. اور بعض کا کہنا ہے کہ جس میں استمرار کا معنی آ جائے, کانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے, تو یہ بھی وجوب پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ نے اس کو چھوڑا نہیں, اگرچہ بعض اس کے قائل نہیں. دوسرا نوٹ لکھیے گا, آپ نے واجب اور مستحب غسل کا تذکرہ سنا, کون سے ایسے غسل ہیں جن کا وجوب بالکل واضح ہے؟ نمبر ایک, جب کافر مسلمان ہوتا ہے. نمبر دو, حیض اور نفاس کے ختم ہونے کے بعد. نمبر تین, جب مرد اور عورت محتلم ہو. نمبر چار, جب دونوں پردے والی چیزیں ملے. یہ چار وہ پہلو ہیں 12 میں سے جن کے وجوب میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. وہ غسل جن کے مستحب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. نمبر ایک, جو میت کا غسل دے. نمبر دو, عیدین کا غسل ہے. نمبر تین, مکہ میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا. نمبر چار, حج عمرے کا غسل کرنا. جمعے کے بارے میں بھی دونوں قول موجود ہیں کہ یہ واجب بھی ہے, کیونکہ لفظ آ گیا حق علی کل مسلم, اور روایت یہ بھی موجود ہے کہ جو جمعہ میں غسل کر کے آ جائے ٹھیک ہے, جو نہیں تو وضو کر کے آ جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دونوں پہلو موجود ہیں, اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے, یہ مستحبات میں جائے گا. بے ہوشی کے بعد جو غسل کیا گیا ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضعوا ماء فی المخضب, ٹب میں پانی ڈالو. آپ نے تین مرتبہ یہ حکم دیا, اسی کو بنیاد بناتے ہوئے بعد نے اس کو واجب کہہ دیا, جبکہ یہ بیماری سے آفاقہ جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے, نماز کے لیے جانے کے لیے آپ نے یہ غسل کیا. اس لیے اس بنیاد کو بناتے ہوئے کہ بعد میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری بے ہوش ہوئے ہیں, پھر اسی طرح سراقہ بن مالک الجوش میں بے ہوش ہوئے ہیں, پھر اس کے بعد عمر بن عاص کا قصہ آتا ہے, کسی نے بھی بے ہوشی کے بعد غسل کرنے کو واجب نہیں سمجھا. تو مطلب یہ نکلا کہ دونوں پہلوؤں کو فہم کے اعتبار سے لیا گیا, لیکن وہ بھی مستحبات میں جائے گا, واجبات میں نہیں. استحاضہ کے بارے میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے فرمان پڑھا ہے, فَأَمَرَهَا أَن تَغْتَسِلُ, آپ نے حکم دے دیا. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ, کانا بھی استمرار کریا گیا, اسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو وجوب کا درجہ دے دیا گیا. لیکن حدیث جب نص موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے تو وہ کافی ہو جائے گا, تو یہ بھی مستحب کہنا یہ اولا ہے, اس کو وجوب کے درجے پہ نہیں رکھنا چاہیے. صرف ایک قسم باقی ہے, الاغتسال عند تعدد جماع الزوجہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تمام عورتوں کے پاس گئے اور ہر ایک کے پاس غسل کیا. ابو رافع نے جب سوال کیا کیا ایک غسل کافی نہیں تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لفظ بول دیے, ازکا اطیب اطہر, جنہوں نے اس کو وجوب کا درجہ دینا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالانکہ مشقت تھی کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ اتنی مرتبہ غسل کرنا, لیکن آپ نے کیا, آخر اس کی اہمیت ہے تو کیا ہے. لیکن آپ کا یہ فرما دینا کہ یہ صرف اطیب ازکا اطہر ہے, یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ مستحبات میں سے. بقیہ گفتگو انشاءاللہ مغرب کی کلاس میں پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.